جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام دارالتا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر اور درست طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فان صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کر لو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی کثرت جہاں دنیاوی کئی مشکلات پریشانیاں اللہ درود کی وجہ سے ہمائی دور فرماتا ہے، غموں سے نجات دیتا ہے اور فکریں کم ہوتی ہیں، دکھ پریشانیاں وہ اسے دور ہوتی ہیں انشاءاللہ، وہیں اخروی طور پر بھی قبر میں بھی حشر میں بھی درود پاک کی برکتوں سے کئی انعامات سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان قبلہ مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں مزاج گرامی؟ ٹھیک ہے
الحمدللہ۔
بزرگوں کے یہ جو ایام بطور خاص ان کو یاد رکھنا اور ان کے اندر اس طرح کے اہتمام وہ کرتے رہنا، ایک تو اس کے اجتماعی طور پر جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ایک انفرادی طور پر اپنے گھروں میں بھی ایسے اہتمام کرنا، اس کے بھی کچھ فوائد حاصل ہوتے ہیں انفرادی معاملات میں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بزرگوں کا تذکرہ جب بھی کیا جائے تو اس میں فوائد ہی فوائد ہوتے ہیں۔ ایک تو مشہور قول ہے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
ماشاءاللہ۔
شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب جو لکھی اولیاء کے حالات پر، اس کی وجہ اپنے کچھ بیان کی کہ کن وجوہات کی بنیاد پر میں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ذکر کی کہ ان بزرگوں کا تذکرہ کرتے وقت، ان کے حالات بیان کرتے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ جب بزرگوں کے قصے بیان کیے جائیں گے، ان کے واقعات، ان کے حالات بیان کیے جائیں گے، تو اس صورت میں جو سننے والا ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس کے دل میں تحریک پیدا ہوگی، یعنی اس کا دل بھی اس طرف مائل ہوگا، اس کا دل بھی چاہے گا کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے زندگی گزاری ہے اللہ کو راضی کرتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اختیار کرتے ہوئے، اسی انداز میں میں اپنی زندگی کو گزاروں۔ تو ان کی زندگی ایک آئیڈیل اور بہترین زندگی ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کی پوری پوری عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بزرگوں کا تذکرہ، چاہے وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، ان کے تذکرے جب کیے جاتے ہیں تو اس کے فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ اب اجتماعی طور پر بھی کیے جاتے ہیں جو مشہور بزرگان دین ہیں، ہر علاقے کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کہ کہیں پہ کسی بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے شہرت عطا کی ہوئی ہوتی ہے تو وہ مرکز بنے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا اجتماعی طور پر عرض کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کسی مقام پہ کسی اور کو اللہ نے شہرت عطا کی ہوتی ہے تو ان کا تذکرہ وہاں پہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ذکر خیر ہے، وہ تو یوں سمجھ لیں کہ آج کے دور میں ایک طرح سے بہت بڑے فتنے سے بچانے والا ہے. یعنی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات وہ ہیں کہ جن کو اگر کوئی شخص مضبوطی سے تھام کے رکھے گا تو آج کل کے بہت بڑے بڑے فتنوں سے وہ محفوظ رہے گا. کوئی شخص بھی جو اپنی خواہش نفسانی پر چلنا چاہتا ہے, یعنی وہ دین کے بنیادی اصولوں کو چھوڑ کر, ضوابط کو چھوڑ کر, اہل سنت کے طریقہ کار کو چھوڑ کر اپنی کوئی انفرادی رائے قائم کرنا چاہتا ہے, تو وہ لازمی طور پہ پہلے اعلی حضرت کا دامن چھوڑے گا. اس لیے کہ اگر اس نے اعلی حضرت کے دامن کو تھام کے رکھا تو وہ کبھی بھی راہ اہل سنت سے ہٹے گا نہیں, کیونکہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو راہ ہمارے سامنے رکھی ہے وہ قرآن و سنت کی, صحابہ کرام علیہم رضوان کی, تابعین کی, سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی راہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے. تو اب جو اعلی حضرت کا دامن پکڑ کے رکھے گا وہ ہر طرح کی گمراہی سے, بدعقیدگی سے محفوظ رہے گا, اور جب اعلی حضرت کا دامن تھاما ہوا ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی انفرادی رائے عقیدے کے حوالے سے کوئی کام قائم نہیں کرے گا, کیونکہ وہ کرے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس راستے سے ہٹ رہا ہے جو امام اہل سنت کا راستہ ہے, اور امام اہل سنت کا راستہ وہی ہے جو بزرگوں کا چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اس لیے امام اہل سنت کی تعلیمات وہ تعلیمات ہیں کہ جو بد عقیدگی سے, بد مذہبی سے بچانے والی ہیں, راہ سنت پر قائم رکھنے والی ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کو بھر دینا چاہیے, ان کی زبان پر رضا رضا یہ جاری ہونا چاہیے, مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ان کے دل کے اندر پختگی کے ساتھ بیٹھا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے عقیدے کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حفاظت فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اس کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیا جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جس کے اوپر لوگوں نے احسان کیا اب ان کا وہ شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنے والا نہیں ہے. اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور پر فتن کے اندر ہمارے لیے ایک بھلائی کا, ایک نیکی کا, ایک استقامت کا, ہمارے عقیدے کی, ہمارے ایمان کی, ہمارے عشق کی حفاظت کا ذریعہ بنایا, انہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا, تو یقیناً اس احسان کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ان کا ذکر خیر کیا جائے, اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو پیدا کیا جائے.
اور بالکل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, آپ کی خود اپنی زندگی کو دیکھیں اور آپ کی تعلیمات کو بھی دیکھیں تو بچپن سے لے کر گویا کہ بچپن, جوانی اور آپ کا بڑھاپا, وہ والی عمر بھی, تو ساری زندگی عشق رسول کا ہی پیغام دیا ہے, اور ساری زندگی آپ نے عقائد کی درستگی کے حوالے سے ہر طرح کی یوں کہنے کہ جو اس وقت بے ادبیاں یا گستاخیاں طرح طرح کی مشہور ہو رہی تھیں ان کی بہت زیادہ روک تھام اعلیٰ حضرت نے کی.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک شخص کو بھیجتا ہے, ایک جماعت کو بھیجتا ہے پوری, یہ جو دین کی تجدید کرنے والی ہوتی ہے. تو امام علیہ سنت کے بارے میں علماء عرب و عجم نے اس بات کا اعلان کیا کہ آپ 14ویں صدی ہجری کے مجدد تھے, اور طبرانی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں یہ ہے کہ ہر آنے والا جو سال ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا, برائی ہر سال بڑھتی چلی جائے گی. تو اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کے اندر جو فتنے تھے, جس طرح سے دین پر حملے ہوئے, اگر بظاہر ہم اس کو دیکھیں تو 1400 سال کے اندر ہمیں اس طرح کے فتنے اٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ کس طرح لوگ جو ہے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے, آپ کی عقیدت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو اللہ نے ذریعہ بنایا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو, اور ایسا ذریعہ بنایا کہ جو باتیں کی جا رہی تھیں وہ پہلے چھاپی جا رہی تھی پھر بعد میں چھپائی جانے لگی.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, چھاپی جا رہی تھی اور پھر چھپائی جانے لگی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے آپ نے ان تمام چیزوں کو واضح بھی فرمایا, اور یوں آپ کی یہ تعلیمات الحمدللہ کوئی ایک شہر یا علاقے میں نہیں, دنیا کے کونے کونے پر اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات باقاعدہ وہاں پر جو ہے وہ پہنچی, آپ کی کتابوں کی صورت میں, تحریرات کی صورت میں, اور ویسے بھی اگر اعلیٰ حضرت کے پاس دیکھیں تو آپ کے فتاوجات کو ہی دیکھیں تو کئی ایسے علماء جو دور دراز کے رہنے والے, بظاہر اس وقت اس طرح کی سہولیات نہیں تھیں کہ ایک ای میل کریں اور فلاں جگہ پہنچ جائے, واٹس اپ کریں تو اتنے اتنے پیغام پہنچ جائے, نہیں, لیکن اس کے باوجود ایک ایک وقت میں آپ کے پاس سینکڑوں, 500-500 خط کا خطوط کا جمع ہو جانا اور پھر ان میں ایک تعداد ایسی جو علماء باقاعدہ آپ کو خط لکھتے ہوں اور وہ علماء بھی جو اپنے علاقے میں وہاں پر گویا کے لوگوں کے لیے ایک طرح کے مرجع وہ بنے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی اعلی حضرت علیہ رحمہ کی طرف رجوع فرماتے اور آپ سے وہ بھی کسی بھی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بڑی رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ تو علماء ہوں یا عام عوام ہو، اعلی حضرت سے ان کا ایک تعلق بڑا مربوط اور مضبوط رہا ہے۔ آج ہمیں بھی خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی آگے یہی تعلیمات رضا کو درست طریقے سے پہنچانے کی کوشش ہی کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، سفر کے آخری روز کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں یہ، کیا اس کے پیچھے کچھ بیسک کوئی چیز ہے بھی، اصل ہے بھی، یا ایسے ہی مشہور ہے لوگوں میں؟
سفر کے آخری بدھ کو جس طرح ہمارے یہاں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یا جو مشہور ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس طرح لوگ اس طرح اس کو مناتے ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور اس کے پیچھے جو وجہ بیان کرتے ہیں وہ وجہ بھی بالکل غلط۔ یوں کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کے آخری بدھ میں شفا حاصل ہوئی تھی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں آپ جو بیمار ہوئے تھے اس کے اندر اضافہ ہوا تھا، شدت آئی تھی ان دنوں کے اندر،
ان دنوں میں۔
تو اس لیے یہ کہنا کہ ان دنوں شفا نصیب ہوئی ایسا غلط ہے، ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بالفرض ایسا ہوتا بھی کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خود سراپا شفا ہیں، ان کے مرض کے اندر کمی آئی ہوتی، بیماری میں کمی آئی ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم شریعت مطہرہ کے اصولوں کو پس پشت ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ کام کرنے لگے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ ہمیں جو خوشی منانی بھی ہے، جیسا ربیع الاول کی خوشی ہم مناتے ہیں، 12 دن خوشیاں منائی جاتی ہیں، پورا مہینہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو اس میں آپ بار بار مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے خوشیاں منانے کا، جشن منانے کا جو درس دیا جا رہا ہے کہ کیا کیا احتیاطیں ہم نے برتنی ہیں۔ اس میں بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر رہ کر ہر چیز کرنا ہے،
سب سے مین ہے
مین یہی، شریعت کے دائرے سے ہم نے باہر نکلنا ہی نہیں ہے۔ تو اب جب یہ جو آخری بدھ ہے اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور علماء واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں جو ہے وہ مرض میں اضافہ ہوا تھا، بالفرض میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا بھی تو بھی نتیجہ کیا ہوتا کہ ہمیں اس دن ایسے کام کرنے چاہیے تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ روزہ رکھا جاتا اس دن، صدقہ و خیرات کیا جاتا، یہ کون سا طریقہ کار کی گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئے؟ گھومنا پھرنا کون سا جو ہے وہ خوشی منانے کا طریقہ ہے؟ شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق تو یہ نہیں ہے۔ لہذا وہ کام کریں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پاسداری ہو، ان کے طریقے کار پر چلنا پایا جائے۔
ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سوالات بھی کچھ شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
مفتی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ کے اندر آیت کریمہ وغیرہ کراتے ہیں اور چنے وغیرہ جو ہوتے ہیں بولے اس سے نیاز وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے اگر یہ نہ کرائیں، اس سے پیسے ایک ہے غریب، اس کا آپریشن وغیرہ اگر اس کو دے دیا جائے تو اس کا ثواب ملے گا؟ ذرا ہمارے پرواز
چنے وغیرہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد اس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیا جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا لازمی ہے؟ جس طرح کا ان کے سوال سے مفہوم ہے کہ بھئی یہ کرنا ہی ہے، اور یہ دوسرے آپشن کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ یہ نہیں کرتے تو وہ کسی غریب کی مدد کر دیتے۔
دیکھیں تھوڑا سا ڈیٹیل ہے اس میں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو اگر آپ اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ سفر کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس اعتقاد کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ تو کرنا ہی درست نہیں ہے، یعنی یہ تصور تو رکھ ہی نہیں سکتے۔ ویسے ہی اگر کوئی نیاز کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو یہ بالکل درست ہے، اور حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے، بری موت کو دور کرتا ہے، بلائیں صدقے کو پھلانگتی نہیں ہے، بہت ساری حدیثیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ تو ویسے ہی اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس سے تو اس کو بلائیں اور مصیبتیں اس کی دور ہوں گی، لیکن یہ تصور اور یہ اعتقاد رکھنا کہ سفر کے مہینے کے اندر مصیبتیں پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، ایسا کر کے جو ہے وہ صدقہ و خیرات نہیں کیا جائے گا۔ اب رہا یہ کہ ایک ہوتا ہے کہ جو درست چیز ہو اس میں آپ نیاز کرتے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ جیسے کھانا وغیرہ پکایا یا چنے آپ نے تقسیم کیے، تو اس میں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کام کرنا نہیں چاہیے، اس لیے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی اس کی جگہ یہ کر دو، بارہویں شریف کا جشن منانے کے حوالے سے
سوچ رہا تھا کہ آپ بھی کافی بیماروں کے بارے میں سوالات ہوں گے،
تو اس طرح کے یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے اس کی جگہ یہ کر دو، تو دیکھیں یہ تصور تو غلط ہے کہ اس کو آپ کمتر سمجھ کے دوسرے کام کی ترغیب دلائیں۔ ہوتا عمومی طور پہ دیکھیں یہ ہے کہ جو اتنا کر رہے ہوتے ہیں نا، اب جیسے یہ چنے کی بات کر رہے ہیں، اب چنے کتنے کے ہوں گے؟
صحیح بات ہے،
200, 300, 400, 500, 1000, 2000 کے ہی ہوں گے۔ تو جو 2000 خرچ کر رہا ہے وہ 2000 مزید بھی خرچ کر سکتا ہوگا جب اس کے اندر کر سکتا ہے، کوئی 10000 خرچ کر رہا ہے، 100000 روپیہ خرچ کر رہا ہے، تو اس کے پاس اتنی وسعت ہوتی ہے عام طور پہ اس طرح کی خوشیاں منانے والوں کے پاس کہ وہ اس کی جگہ مزید اور کر سکتے ہیں، تو آپ انہیں اور نیکی کی ترغیب دلائیں، یہ کام بھی کرو اور یہ کام بھی کرو۔
ٹھیک
ہے، ہاں کوئی اس کو غلط بھی نہیں کہتا، اس سے روکنا بھی نہیں چاہتا، اور اس سے جو ہے وہ شعار اہل سنت مٹتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر اس صورت میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر کے اندر نیاز کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا کوئی عزیز جو ہے وہ بیمار ہے، اس کا آپریشن جیسے یہ بتا رہے ہو رہا ہے، اور اس کو کوئی دوسرا رقم دینے والا نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ رقم آپ اس عزیز کو دے دیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا علاج کروا سکے۔
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقے کے گوشت کو پھینکا جاتا ہے، یہ کیا
پھینکنا تو درست نہیں ہے، یہ کئی مقامات پر اس طرح کرتے ہیں کہ پورے پورے جانور جو ہے وہ پھینکوا دیتے ہیں یا زندہ جانور پھینکوا دیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ آپ صدقہ کریں اور وہ کسی نہ کسی کے پیٹ کے اندر جانا چاہیے، تو پھینکنے کی بجائے اس طرح ضائع کرنے کی گوشت کو اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اور ضائع کے علاوہ ویسے کر رہے ہوں تو مطلب ضائع نہیں ہے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ پرندے کھا جائیں گے اس کو یا کچھ جانوروں کو ڈالتے ہیں،
وہ ہو ایسا نا، دیکھیں جانور، اب آپ کسی ایسے جانور کو کھلائیں گے کہ جو گوشت کھاتا ہو، وہ جنگل میں تو پھینک کے نہیں آ رہے نا کہ جہاں گوشت خور جانور،
ایسے نہر کے کنارے کہیں پھینک رہے، یہ مجھے ضائع کرنا،
ضائع کر دیتے ہیں اس طریقے سے، اس لیے اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک سوال تو فقہی سوال نہیں ہے لیکن سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ قاسم بھائی یہ مری سے یہ پوچھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی کتابیں کل کتنی تھیں؟
دیکھیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے جو انداز ہیں وہ مختلف ہیں۔ امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بعض تو پوری پوری کتابیں لکھیں، بعض آپ نے سوالات کے جوابات کے اندر کتابیں لکھی، بعض آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اس انداز میں لکھی ہیں کہ آپ کی جو لائبریری تھی اس لائبریری میں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں تھی کہ جس کے اوپر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا نہ ہو۔ یعنی خود آپ نے اپنی کتاب اجازات المدینہ کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی عادت تھی، آپ پڑھتے جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ اس کے اوپر تحریر کرتے تھے، کیونکہ آپ وسیع المطالعہ تھے، اور یہ اس طرح نقطے لکھنا جو ہے نا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کتاب کے اوپر لکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس جیسی 10 کتابوں کا مطالعہ اس کا پہلے سے ہوا ہوا ہے، مختلف چیزوں کا اس نے مطالعہ کیا ہوا ہے، تو اس طرح اعلیٰ حضرت جو نکات لکھتے تھے اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو پھر تو ہم گنتی نہیں کر سکتے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں، کیونکہ آپ ہر کتاب کے اوپر لکھا کرتے تھے۔ علماء نے بہرحال 1000 سے زائد کتابوں کا آپ کا لکھا ہے، لیکن اس میں بہت ساری کتابیں یہ بریلی شریف میں ایک مرتبہ بارش کے زور کی بنیاد پر دیوار گر گئی تھی امام علیہ سنت کے وصال کے بعد، تو اس میں بہت ساری کتابیں ضائع ہوئیں۔ ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے جو ہے وہ کافی اس کو سنبھالا اور جو پانی کے اندر تھیں ان کو نکال کے اس کو صحیح کیا، اس کو دوبارہ آپ نے فیئر کر کے اسے لکھا۔ اسی طرح بہت ساری کتابیں وہ ہیں کہ جو بہت سے لوگوں نے بطور تبرک سنبھال کے رکھی ہوئی تھی اور رکھی ہوئی بھی ہیں بتایا جاتا ہے، اور وہ نہ کسی کو دیتے ہیں نہ کسی کو دکھاتے ہیں،
ابھی بھی ایسا ہے،
ابھی بھی ایسا بالخصوص ہند کے حوالے سے یہ معروف ہے کہ وہاں پر بہت سے لوگوں کے پاس بطور تبرک اعلیٰ کے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ان کے پاس ضائع ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح ویسے تو امام علیہ سنت کی بہت ساری کتابیں الحمدللہ منظر عام پر آئیں، 250 کے قریب رسائل آپ کے الگ سے چھپ چکے، فتاوی آپ کے چھپ چکے، اور بہت ساری کتابوں پر آپ کے کام ہوا، وہ لکھی وہ چھاپی گئی ہیں، لیکن اب بھی بہت سارا خزانہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے،
چھپا ہوا ہے،
اللہ کرے گا تو چھپ بھی جائے گا،
اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ اور ویسے اس کا محقق فوائد تبھی حاصل ہوتے ہیں جب باقاعدہ چھپ کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہے وہ آ جاتی ہیں چیزیں۔ اچھا یہ ایک میسج کے ذریعے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یہ 500, 100, 200 روپے ایسے کسی کے دینے ہوں اور اب اب جو ہے وہ اسے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے پیسوں کے لیے کیا؟
سب سے پہلے سے دیکھا جائے گا کہ وہ پیسے جس سے لیے ہیں وہ کس طریقے سے لیے ہیں.
تو جو سوال سے ظاہر ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دھوکہ دے کر یا ویسے ہی لیے ہوئے تھے دیے ہی نہیں واپسی.
وہ تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے, وہ اسے دینا پڑیں گے. توبہ کے لیے بنیادی چیز ہے, یعنی جب ایسے معاملے سے توبہ کی جائے کہ جس کا تعلق بندوں سے ہے تو پھر اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ بندے کا حق ادا کیا جائے, اس سے معذرت بھی کی جائے. تو آپ اس تک اس کی رقم کو پہنچائیں اور تاخیر کی معذرت بھی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پھر توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو معاف فرما دے.
ٹھیک ہے, ایک یہ سوال ہے اسلام بہن کی طرف سے کہ اگر وتر کی دوسری رکعت میں دعائے قنوت نکل آئے اور پڑھ لی جائے, وتر کی پڑھنی تو تیسری رکعت میں تھی لیکن دوسری رکعت میں ایسا عمل کر لیا جائے,
یعنی تکبیر تحریمہ تکبیر کہنے کے بعد
تکبیر کہہ کر اس کے بعد دوسری میں ہی انہوں نے یہ وتر کی,
تو تاخیر ہو گئی نا رکوع میں جانے سے, تو پھر تیسری رکعت میں دوبارہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے سجدہ صاحب یہ کرنا ہوگا
بھولے سے اگر ایسا ہی
بھولے سے اگر ایسا.
ٹھیک ہے جی, سوال آپ کی طرف بڑھتے ہیں. کچھ
سوال خلصہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں, یہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے صبح کاذب صبح صادق, اس کاذب اور صادق کا کیا مطلب ہے؟ کاذب تو ویسے بولتے ہیں جھوٹ کو, تو کیا جھوٹی صبح سچی صبح اس کا یہ مطلب ہے؟ برائے کرم تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
مزید سوال
مفتی صاحب کی بارگاہ میں, میرا سوال ہے فرضوں کی آخری دو رکعت میں جس طرح مقتدی سبحان اللہ پڑھے سورۃ فاتحہ پڑھے اس کی مرضی, اسی طرح آیا امام بھی کر سکتا ہے کہ وہ بھی تین بار سبحان اللہ پڑھے یا سورۃ فاتحہ ہی پڑھے گا؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا.
امام کے بارے میں تسبیحات سورۃ فاتحہ کی جگہ تین مرتبہ سبحان اللہ, چلیں اسی سوال کو لے لیتے ہیں, صبح والا بھی کرتے ہیں. یہ جو اس میں بنیادی دیکھیں سوال کے اندر ہی غلطی کی انہوں نے, انہوں نے کہا کہ مقتدی جس طرح پڑھے, تو مقتدی الگ ہوتا ہے. مقتدی کا مطلب تو ہوتا ہے جو امام کے پیچھے اقتداء کرنے والا ہے, تو جو مقتدی ہے اس کو امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا, یعنی قیام کے اندر وہ بالکل خاموش رہے گا, نہ تیسری رکعت میں پڑھنا ہے نہ چوتھی رکعت میں پڑھنا ہے, خاموش رہنا ہے.
وہ سمجھ رہے ہیں مقتدی, یعنی منفرد جو پیچھے مقتدی ہوتے ہیں بعد میں بھی جب کبھی ایسی نماز پڑھ رہے ہیں, تو جو منفرد ہے اپنی تنہا نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے احکام الگ ہیں کہ اس نے اپنی سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اس نے جو سورت ملانی ہوتی ہے وہ بھی ملانی ہے. آخری رکعت میں اسے اختیار ہوتا ہے کہ یعنی دو رکعتوں کے اندر فرض کی آخری, اس میں اسے اختیار ہے کہ چاہے تو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے یا اتنی دیر تک تسبیح پڑھ لیتی تین سبحان اللہ پڑھ لیا یا خاموش رہا اتنی دیر, لیکن خاموش رہنا بہتر نہیں ہے. تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی لیکن بہتر افضل اولا یہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ پڑھے. امام کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ جو فرض کی دو رکعتیں ہیں اس میں تو لازمی پڑے گا سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد سورت, اور آخری دو رکعتوں کے اندر اسے بھی اسی طرح کا اختیار حاصل ہے اور بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ وہ بھی سورۃ الفاتحہ پڑھے.
ٹھیک ہے, یہاں یہ بھی ایک سوال تو یہ سورہ فاتحہ کا آپ نے بتایا, ساتھ سورت کا بھی ہوتا ہی ہے نا, تیسری رکعت میں سورت ملانا چوتھی رکعت میں سورت ملانا, تو وہ بھی منفرد اور امام دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟
جی منفرد کے لیے تو یعنی اکیلا جو پڑھ رہا ہے جس کی مثال کے طور پہ نماز نکل چکی ہے اور اس نے جماعت کے بغیر پڑھنا شروع کی, تو اس کے لیے تو بہتر ہے کہ فرض کی آخری دو رکعتوں کے اندر بھی وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملے. آخری دو رکعتوں سے مراد جس میں چار رکعتیں ہیں,
ٹھیک ہے,
مغرب ہے تو اس کی
تیسری رکعت
کے اندر, تو اس کے لیے بہتر ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ سورت ملائے. اور امام کے لیے پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر فرض کی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت ملائے, اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بغیر اس کے رکوع میں جائے. اور بالفرض اگر مقتدیوں پر یہ گراں گزرتا ہے, بھاری پڑتا ہے کہ امام نے سورت ملائی ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے, تو پھر اس صورت میں یہ مکروہ ہے, مکروہ تحریمی ہے کہ اس طرح اسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن نماز باہر صورت بہرحال بغیر سجدہ صاحب کے ہو جائے گی,
نماز ہو جائے گی.
چوتھی رکعت کے اندر سورت ملانے کی وجہ سے سجدہ صاحب کوئی لازم نہیں آتا.
ٹھیک ہے, اور پہلی سورت میں جہاں پہ سورہ فاتحہ کی جگہ تین مرتبہ سبحان اللہ یا تسبیح وغیرہ پڑھنا, تو امام کو ویسے یہی کرنا چاہیے کہ فاتحہ ہی پڑھے.
جی وہ
مقام پر کئی لوگوں کو اصل مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہوتا نا, بعض کا تو وہ بھی تشویش میں پڑتا ہے,
اصل مسئلے کا بھی نہیں پتہ ہوتا, اور پھر اس کے بعد امام صاحب اگر جوان ہے تو چل جائے گا, پیچھے بچارے بعض اوقات مقتدی جو ہے وہ بوڑھے ہوتے ہیں, تو اب اگر وہ جس طرح یہ حکم ہے, ہاں جس طرح یہ حکم ہے کہ ہم لمبی نماز پڑھا کے ان کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں, تو اسی طرح وہ کھڑے نہیں ہوں گے بےچارے, تو اس سے پہلے ہی جو ہے امام صاحب رکوع میں چلے گئے. جیسے بعض اوقات تراویح میں اس طرح ہوتا ہے کہ بعض آئمہ جو ہیں حفاظ ये तरावी में शुरू की 8 रकात होंगे, रकातों के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं
जी,
पूरा पूरा एक एक सिपारा सवा पारा पढ़ जाएंगे उसके अंदर, और आखिरी जो 12 रकातें होती हैं उसके अंदर फिर पाव पारा रह जाता है, तो पहले खड़ा खड़ा करके थका देते हैं।
अब इस तरह
अब जो है वो जल्दी जल्दी जो है सज्दा रुकू हो रहा होगा उसमें उनको थका देते हैं। तो एहतदाल रखना चाहिए, मोतदिल लेना चाहिए। हमारी शरीयत जो है वो शरीयत मुतवस्सिता है, शर्मियान वाली राह है उसे इख्तियार करनी चाहिए। तो सही बात यही है कि सूरतुल फातिहा पढ़े अफजल भी है और दूसरों के लिए आसानी भी है इसके।
ठीक है, इसी तरह तस्बीहात का भी, इमाम अगर है तो इमाम को तस्बीहात के अंदर भी कमी ना करे, 3 मरतबा, बल्कि इमाम के लिए तो आसान सा 5 दफा कहा गया कि ताकि मुक्तदी आराम से 3 दफा
5 दफा की उसको
इजाजत है, ये 5 दफा। तो इन चीजों का बहरहाल ख्याल रखते हुए वो इमामत करनी चाहिए ताकि जो पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं वो भी इत्मीनान से अपनी नमाज को दुरुस्त अदा करने में कामयाब हो जाएं। जी मजीद सवाल
है कि अवाम में ये मशहूर है कि फजर की फर्ज पढ़ने के बाद कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते, सजदा नहीं कर सकते, अगर सजदा तिलावत वाजिब हो गया तो वो भी नहीं कर सकते, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें कि वाकई ऐसा है, फजर के फर्ज पढ़ने के बाद ना सजदा कर सकते ना कोई नमाज पढ़ सकते।
फजर के फर्ज पढ़ने के बाद कोई नफिल नहीं पढ़ सकते, अगर कोई शख्स उस वक्त में उसकी कजा है वो अदा करना चाहता है तो सूरज के तुलू होने से पहले पहले वो कजा नमाज पढ़ सकता है, लेकिन इसमें बेहतर तरीकेकार यही है कि वो इसे छुप कर अदा करे ताकि लोग इसकी कजा के ऊपर मुत्तले ना हो, उन्हें मालूम ना हो इस हवाले से। जहां तक रहा सज्दा तिलावत का मामला तो इसमें ये है कि उस वक्त अगर सज्दा तिलावत किया तो उसको कर सकते हैं, ये ममनू नहीं है, लेकिन उसको मौखर कर दें तो बेहतर है, वरना अगर उस वक्त में करेंगे तो उसमें हर्ज नहीं है।
हर्ज वाली बात नहीं। अच्छा, एक सुबह वाला और भी सवाल था हमारे पास, वो काजिब और सुबह सादिक।
देखिये, पहली चीज तो ये काजिब जो है ना, जो किज्ब का लफ्ज है, ये अरबी जबान में जिस तरह झूठ के लिए इस्तेमाल होता है इस तरह गलत और खता के लिए भी इस्तेमाल होता है।
ठीक है,
यानी किसी मकाम पे गलती हो गई, खता हो गई, तो उसको भी जो है वो किस बोलते हैं। जहां तक रहा सुबह काजिब का मामला, तो ये इसलिए उलमा ने इसका नाम सुबह काजिब रखा है कि हकीकतन इस वक्त सुबह नहीं हुई होती, ये एक रोशनी होती है, फूटती है और उसके बाद खत्म हो जाती है, और बंदा इसकी वजह से गलत फहमी के अंदर मुबतला हो सकता है कि ये सुबह हो चुकी है, हालांकि उस वक्त तक सुबह नहीं हुई होती। लेकिन बहरहाल इसकी पहचान जो है वो हमारे जमाने में बिलखसूस ये बहुत मुश्किल है, पहले भी जो इसकी पहचान होती थी वो मैदानों के अंदर, जंगलों के अंदर, ऐसे मकामात पे जाके हुआ करती थी, खुली जगह पर होती है,
नॉर्मल नहीं
बता नहीं, बहुत मुश्किल मरहला है सुबह सादिक की पहचान और इसी तरह सुबह काजिब की पहचान। इस फन के जो इस इल्म के माहिर होते हैं वो भी ऐसे मकामात पे, खुले मकामात पर इसको देखते हैं, उसके बाद उसकी पहचान हासिल करते हैं। हमारे लिए बहरहाल इस जमाने के अंदर बहुत ज्यादा आसानियां हैं, सहूलियात हैं कि इस इल्म के जानने वालों ने इस दौर के मुताबिक जो है वो मुकम्मल तौर पे हमारे सामने जो नक्शा जात हैं, जो नमाज के औकात कार हैं, वो पूरा हमारे सामने सॉफ्टवेयर वगैरह बना के दिए हुए हैं, जिससे आसानी जो है इन औकात की मालूम हासिल की जा सकती है।
ठीक है, ये एक सवाल है SMS के जरिए आया हुआ है कि बीमारी की वजह से अगर बैठ कर नमाज पढ़ी जाए तो वो नमाज कबूल हो जाएगी?
सुन्नत फजर, वितर, और वितर की तरह जो दीगर वाजिबात हैं जैसे नमाज ईदेन है और फराइज, इन तमाम में क़याम जो है ये फर्ज है, यानी जो शख्स भी क़याम पर कादिर है उसको क़याम करना ये जरूरी है, बल्कि अगर वो इतने क़याम पर भी कादिर है कि फकत अल्लाह अकबर कह सके तो उस पर लाजिम है कि अल्लाह अकबर कहेगा, अब नहीं खड़ा हो सकता तो फिर भले बैठ के वो नमाज अदा करे। अब हमारे यहाँ जिसको बीमारी आमतौर पे लोग समझ लेते हैं, बहुत सारे लोग, मैं यह दो बातें बता दूं कि बहुत सारे लोग वो होते हैं कि जो बीमारी, जिसको बीमारी समझ रहे होते हैं, हकीकी तौर पे वो बीमारी ऐसी नहीं होती कि जिसकी बुनियाद पर इनको बैठ के नमाज पढ़ने की इजाजत मिले। खड़े होकर नमाज पढ़ना उनके लिए फराइज वाजिबात सुन्नत फजर को जरूरी होता है, लेकिन वो एक मामूली थकावट को, मामूली तकलीफ को ऐसा समझ रहे होते हैं कि इसकी बुनियाद पर इजाजत मिलेगी, लिहाजा वो बैठ के नमाज अदा कर लेते हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आए तो बाज लोग यहाँ पे बदगुमानी करते हैं। अच्छा, वो किस तरीके से बदगुमानी करते हैं कि एक सूरत तो ये है कि एक शख्स वो है कि जिसको इजाजत नहीं मिली थी कि वो बैठ के नमाज पढ़ सके, उसने बैठ के नमाज पढ़ी, तो उसके बारे में तो उलमा ने लिखा कि बाज औकात देखा जाता है कि वो बाहर जाके 10-15-20 मिनट बातें कर रहा होता है, उस वक्त उसको खड़े होने में कुछ नहीं होता, लेकिन नमाज के लिए आता है तो बैठ के नमाज अदा करता है। तो अगर वो शख्स खुद ऐसा है कि जिसके अंदर ऐसा उजर नहीं पाया जा रहा, ऐसी तकलीफ उसको नहीं है کہ جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکے, اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہی ضروری ہے, تو اس کا ایسا کرنا غلط. لیکن بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ آدمی بالکل ہٹا کٹا ہے, صحت مند ہے, تندرست ہے, جوان نظر آتا ہے, لیکن اب جو ہمارا دور ہے بالخصوص اس میں لوگ گھٹنوں کی بیماریوں کے اندر بہت مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ گھٹنے جو ہوتے ہیں یہ ان کے زمین پہ رہتے نہیں ہیں, بوسوں کے گھٹنے مڑتے نہیں ہیں. اگر واقعی کوئی اسی طرح کی تکلیف کے اندر مبتلا ہو چکا ہے کہ اس کے گھٹنے مڑتے نہیں اور وہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر ہی نہیں ہے کہ زمین پہ سجدہ کر سکے, یا بہت زیادہ تکلیف اٹھا کے وہ سجدہ کرتا ہے, تو پھر اس صورت میں اسے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا.
یعنی مرض کی کیٹیگری مختلف ہو سکتی ہے, بعض کو صرف قیام کا مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی کھڑے ہونے میں پرابلم, اور عام طور پر جو چل پھر کر مسجد تک پہنچتے ہیں ان کو عموماً کھڑے ہونے میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا, لیکن آگے بھی یعنی نماز کے یعنی سجدے میں یا یہ بیٹھنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے تو بھی رخصت کی
رخصت ہے. بالکل, جو سجدہ نہیں کر سکتا اس پر قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے, یعنی اب اس کے لیے قیام کرنا ضروری نہیں ہوتا, اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری نماز بیٹھ کے اشارے سے ہی پڑھے گا. کیونکہ سجدہ نہیں کر پا رہا تو اب وہ کھڑا نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے سجدے کے لیے اشارہ کرنا ہے تو رکوع کے لیے بھی وہ اشارہ ہی کرے گا. تو اس کے لیے اولا یہی ہوتا ہے, بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری نماز بیٹھ کر ہی ادا کرے. تو جو سجدہ نہیں کر سکتا اس پہ قیام کرنا بھی ضروری نہیں,
لیکن اس کے لیے کسی ظاہر علاج معالجہ بھی تو کر ہی رہے ہیں ایسے افراد بھی, کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جا ہی رہے ہیں, تو کیوں نہ ہو کہ مفتی صاحب سے کسی سے رہنمائی باقاعدہ لی جائے
چاہیے
یہ. اور اپنے طور پر ناظرین اس کا فیصلہ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ نہیں کرنا چاہیے, کہ بعض اوقات آدمی جس کو اپنے لیے ایک عذر سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ تھوڑی سی تفصیل ڈیٹیل لیتے ہیں تو وہ بظاہر اس کے لیے عذر بن نہیں رہا ہوتا, اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی کہ اسے نماز اشارے سے پڑھنے کی اجازت مل جائے. یہ بیٹھ کے جو پڑھنی ہوتی ہے یا کرسی پہ تو یہ اشارے ہی سے نماز پوری کہلائے گی,
اشارے سے
پوری نماز اشارے سے کرائے,
یعنی کرسی پہ بیٹھ کے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سجدہ تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں.
جی جی,
نہ وہ رکوع کر رہے ہوتے
ہیں,
یہ رکوع اور سجدے کا اشارہ ہوتا ہے, اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے رکوع کے مقابلے میں سجدے کے اندر کچھ زیادہ جھکنا ہے, یعنی اس کا اشارہ کچھ زیادہ جھک کے کرنا ہے. تو یہ سارا اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا ہے, جیسے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے اگر عذر کے ساتھ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سجدہ اور رکوع کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی ہو جائے گی نماز, کہ بیٹھ کے جو نماز پڑھتا ہے امام
نماز ہی
حقیقتاً
وہ نماز
اشارے کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے, لیکن بہت سے لوگ اس کو کرسی پر لے گئے, بڑے بڑے نامور شخصیتیں وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں
کرسی پر
حالانکہ یہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. اور واضح طور پر ہماری فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مومی یعنی اشارے کے ذریعے جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے پیچھے اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو رکوع سجود پر قادر ہے, جو صحیح طریقے سے رکوع سجدہ کر سکتا ہے اس کی نماز ہوگی,
یعنی ایسے شخص کی وہ اقتدا بھی نہیں کر سکتا,
درستی نہیں ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ مدنی چین کے ناظرین یہ اس لیے کچھ ڈیٹیل اور تفصیل سے کی, کیونکہ جو بیٹھ کر بھی نماز اگر پڑھ رہا ہے تو وہ حقیقی طور پہ سجدہ کر رہا ہے, یہ سب حقیقی ارکان ادا کر رہا ہے. اب دوسرا آپشن اشارے والا ہے, تو آپ اس کا مطلب جو حقیقی نماز کے ارکان تھے وہ نہیں ادا کر پا رہے ہیں, تو اب آپ اشارے کی طرف جا رہے ہیں یعنی اشارے سے نماز پڑھنی ہے, تو آپ بالکل ضرور اس کے لیے پہلے کسی مفتی صاحب سے اس کی رہنمائی لیجئے اور اپنے بارے میں پوچھ لیں. دارالعلوم اہل سنت سے بھی آپ بذریعہ فون بھی اپنے ان مسائل کو آپ پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کے جو ہے وہ رہنمائی کر دی جائے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات پر درست طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی